اتوار 6 نومبر کے سربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے زیر کنٹرول شامی شہر رقہ پر حملے کی تیاری، تجزیہ کار کہتے ہیں
موصل کے اندر جو ہے وہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مشکلات رقہ میں پیش آئیں گی۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ امریکی اتحاد میں شامل کرد اور عرب افواج یعنی سیرین ڈیموکریٹک فورسز شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی خود ساختہ خلافت کے دارالخلافے رقہ پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کے لیے آپریشن کا آغاز کر رہی ہیں۔ تفصیل سنیے ذیشان علی سے۔
سیرین ڈیموکریٹک فورسز کا کہنا ہے کہ اس آپریشن میں انہیں امریکی اتحادیوں کی جانب سے فضائی مدد بھی حاصل ہوگی۔ اس آپریشن کو فرات کا غصہ نام دیا گیا ہے۔ رقہ میں شہریوں کو ان مقامات سے دور رہنے کا کہا گیا ہے جہاں دولت اسلامیہ کے جنگجو موجود ہیں۔ کرد اور عرب اتحادی ملیشیا رقہ شہر کے شمالی علاقوں میں پیش قدمی کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ دولت اسلامیہ نے رقہ شہر پر 2013 میں صدر بشار الاسد کے مخالف باغیوں سے قبضہ حاصل کیا تھا اور 2014 میں خود ساختہ خلافت کے اعلان کے بعد رقہ کو دارالحکومت قرار دیا تھا۔
شام میں ہی دمشق کے مضافاتی علاقے میں شامی حکومت کی بمباری سے 6 بچوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ شام میں کام کرنے والی انسانی حقوق کی برطانوی تنظیم کے مطابق ہرستہ نامی قصبے میں کنڈر گارٹن میں شیل گرنے سے یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ادھر عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے نام نہاد تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے کہا ہے کہ وہ اپنی جان کی امان چاہتے ہیں تو انہیں ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ تفصیل سنیے ذیشان حیدر سے۔
عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے کہا کہ موصل کے عوام کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم آپ کو جلد آزاد کرا لیں گے۔ عراقی شہر موصل 2 سال سے بھی زیادہ عرصے سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے کنٹرول میں ہے۔ عراقی فوج کا کہنا ہے کہ شدید مزاحمت کے باوجود حکومتی افواج نے موصل سے 15 کلومیٹر جنوب میں دریائے دجلہ کے پاس آباد قصبے حمام العلیل پر سنیچر کو قبضہ کر لیا ہے۔ عراق کے سرکاری میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نے شہر کے مشرقی مورچے کے دورے کے دوران کہا کہ حکومت کی زیر قیادت فوجیں نہ تو واپسی کی راہ اختیار کریں گی اور نہ ہی ٹوٹیں گی۔
دوسری جانب عراقی شہروں تکریت اور سمارا میں 2 خودکش دھماکوں میں کم از کم 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تکریت میں شہر کے مصروف حصے میں دھماکے سے 13 افراد ہلاک ہوئے جبکہ سمارا میں شیعہ زائرین کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے ایک حملے میں خاصہ دار فورس کے ایک اہلکار ہلاک اور 3 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ واقعے کے بعد پاک افغان شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ پشاور سے رفت اللہ اورکسئی۔
پولیٹیکل انتظامیہ خیبر کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ حملہ سنیچر اور اتوار کی درمیانی شب خیبر ایجنسی کے علاقے جمرود میں تختبیق کے مقام پر پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلح شدت پسندوں نے پولیٹیکل انتظامیہ اور ایف سی کی مشترکہ چیک پوسٹ پر راکٹ لانچروں سے حملہ کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بھی جوابی کارروائی کی، تاہم اس دوران مسلح افراد فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ آج صبح سے جمرود تحصیل اور آس پاس کے علاقوں میں کرفیو نافذ کر کے وسیع پیمانے پر سرچ آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ آپریشن کے باعث خیبر ایجنسی سے گزرنے والی پاک افغان شاہراہ کئی گھنٹوں تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہی، جس سے افغانستان آنے جانے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق لائن آف کنٹرول پر انڈیا کی جانب سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے اور آج بٹل سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس کا پاکستانی فوج نے بھرپور جواب دیا۔ ادھر انڈیا کے دارالحکومت دلی میں آلودگی کی سطح میں عالمی ادارہ صحت کی مقرر کردہ حد سے 70% اضافہ ہو گیا ہے۔ حکومت نے اسکولوں کو 3 دن بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈومیسٹک کرکٹ ٹورنامنٹ کے 2 میچز منسوخ اور عمارتوں کی تعمیر کا کام بھی روک دیا گیا ہے۔ سنیے ذیشان سفر سے۔
فضا میں کثافت اور سموگ کے سبب آج دلی میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام چلنے والے 1700 سے زیادہ اسکول بند رہے۔ شہر میں اسکول کے طلبہ اور والدین نے ماسک لگا کر آلودگی میں اضافے کے خلاف مظاہرہ بھی کیا۔ دلی میں حکام کا کہنا ہے کہ سموگ کی وجہ صرف دیوالی ہی نہیں بلکہ آٹو موبائل، کاربن مینجمنٹ، کوڑے کرکٹ کو نظر آزش کرنے سے مسلسل نکلنے والا دھواں، جنریٹر اور پرانی ڈیزل کاریں سب شامل ہیں۔
صحت کے عالمی ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ بچوں کو موبائل ایپس، سوشل میڈیا اور ویڈیو بلاگز پر آنے والی جنک فوڈ کے اشتہارات سے دور رکھنا ضروری ہے۔ سنیے نازش سفر سے۔ ڈبلیو ایچ او کی ایک رپورٹ کے مطابق والدین کو اندازہ ہی نہیں کہ بچوں کو ہدف بنا کر جنک فوڈز کے بے پناہ اشتہارات ان میڈیمز پر شائع اور نشر کیے جاتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی اس رپورٹ میں اس طریقہ کار پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ جنک فوڈ کی تشہیر کے لیے ویڈیو بلاگرز کو بھاری رقوم دی جاتی ہیں۔ ویڈیو بلاگرز کسی برانڈ کی تشہیر کے لیے فلم یا ٹی وی اشتہار کے مقابلے میں زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پوکیمون گو جیسی گیمز میں بھی فاسٹ فوڈ کی مشہور دکانوں کا استعمال تشویش کا باعث ہے۔ امریکہ میں 8 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کی مہم آخری مراحل میں داخل ہو گئی اور اب تک 3,30,00,000 افراد عام ووٹنگ سے پہلے ہی اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ انڈیا کے دارالحکومت دلی میں آلودگی کی سطح میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے کہ ریاستی حکومت نے ایم سی ڈی اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل سیربین میں آگے آنے کو ہے۔ پہلے آتے ہیں آج کے بڑے موضوع کی طرف۔ جس طرح آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ امریکی اتحاد میں شامل کرد اور عرب افواج کا کہنا ہے کہ وہ شام میں خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم کی خود ساختہ خلافت کے دارالحکومت رقہ پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کے لیے آپریشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ نازیہ گلزار کی زبانی۔
سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے وہاں موجود عام شہریوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ ان مقامات سے دور رہیں جہاں اس وقت دولت اسلامیہ کے جنگجو موجود ہیں۔ کرد اور عرب اتحادی ملیشیا رقہ شہر کے شمالی علاقوں میں پیش قدمی کر رہے ہیں۔ یہ آپریشن ایک ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب دوسری جانب عراق میں دولت اسلامیہ کے سب سے مضبوط گڑھ موصل سے تنظیم کو نکالنے کے لیے امریکی اتحاد میں لڑنے والی عراقی افواج بھرپور کارروائیاں کر رہی ہیں۔ سیرین ڈیموکریٹک فورسز میں بڑی تعداد وائی پی جی ملیشیا کی ہے اور یہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران شمالی شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں امریکہ کے اہم اتحادی کے طور پر سامنے آئی ہے۔ شام کے پڑوسی ملک ترکی کے اس آپریشن میں حصہ لینے کے امکانات نہیں ہیں کیونکہ ترکی کے خیال میں وائی پی جی شدت پسند تنظیم ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ رقہ کو چھڑوانے میں کردوں کا کردار قبول نہیں کرے گا۔ خیال رہے کہ رقہ کو 2014 میں دولت اسلامیہ کی جانب سے خلافت کا اعلان کرنے کے بعد سے اسے دارالحکومت قرار دیا گیا تھا، جبکہ دولت اسلامیہ نے رقہ شہر پر 2013 میں صدر بشار الاسد کے مخالف باغیوں سے قبضہ حاصل کیا تھا۔ شام اور عراق میں دولت اسلامیہ کے پروان چڑھنے میں رقہ پر قبضہ ایک اہم موڑ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 2.5 سے 5 لاکھ کے درمیان افراد اب بھی اس شہر میں مقیم ہیں اور دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی جانب سے عام شہریوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کی خبریں منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہی تھی نازیہ گلزار۔ اس رپورٹ میں بھی آپ نے سنا کہ امریکی حمایت یافتہ کرد اور عرب فورسز نے شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے زیر کنٹرول رقہ شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ آئی ایس کے خلاف بننے والے اس اتحاد سیرین ڈیموکریٹک فورس میں کون کون سے گروپس اور تنظیمیں شامل ہیں؟ یہ سوال اب سے کچھ دیر پہلے میں نے کیا امریکہ میں مقیم مشرقی وسطی کے امور کے تجزیہ کار کامران بخاری سے۔
دیکھیں، یہ جو سیرین ڈیموکریٹک فورس ہے، یہ ایس ڈی ایف جو ہے، یہ کچھ عرصے سے چل رہی ہے۔ یہ زیادہ تر جو ہیں سیرین کرڈز ہیں اور کچھ جو ہے ان کے اندر عرب ہیں۔ ان عرب کے اندر بھی سننے میں یہی آتا ہے کہ جو کرسچن عربز ہیں وہ زیادہ ہیں اور جو سنی عربز ہیں وہ کم ہیں، اور بیسکلی ایک کرڈش لیڈ جو ہے وہ الائنس ہے۔ اور اب اس فورس کے جو ہے وہ لمیٹیشنز ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کرڈز جو ہیں ان کا ایز سچ جو ہے وہ اسی حد تک داعش سے لڑنا چاہتے ہیں جس حد تک کہ داعش جو ہے ان کو وہ نیوٹرلائز کر سکے۔ ان کا داعش کو ڈیفیٹ کرنے کا ایز سچ مقصد نہیں ہے، نہ ان کا یہ ایم ہے۔ ان کا ایم ہے اپنا کردستان بنانا۔
کامران بخاری صاحب، یہ جو کرد پاپولیشن پروٹیکشن یونٹ ہے، تو کیا یہ بھی اسی اتحاد کا حصہ ہے؟
جی، اچھا. اس حد کی لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں.
اچھا تو یہ ایسے میں کامران صاحب, یہ تو مطلب سب کو معلوم ہے اور کافی خبریں بھی آتی ہیں کہ پھر ترکی شاید ان کی موجودگی میں آئی ایس کے خلاف اس مہم کا حصہ نہ بنے, تو یہ اتحاد آپ کے خیال میں کتنا مؤثر ثابت ہو سکے گا؟
ترکی اس اتحاد کے خلاف ہے اور ترکی جو ہے کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ جو ہے آئی ایس کے خلاف جو ہے یہ کرد جو ہیں وہ استعمال ہوں یا اس جنگ میں شامل ہوں, کیونکہ یہ ہمارے لیے سیکیورٹی تھریٹ بن سکتا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ دریائے فرات کے جو ہے مغربی کنارے پہ جا کر جو ہے ان کا کوئی قبضہ ہو یا ان کے پاس کسی قسم کی جو ہے کوئی گراؤنڈ ٹیریٹوریل گینز آ جائیں. تو جب ایک تو خود بھی لڑنا نہیں چاہتے, دوسرا یہ ہے کہ یہ سیکٹیرین ہو جائے گا, کیونکہ دیکھیں جو بھی داعش کے خلاف ہے, اگر جب تک داعش کے خلاف کوئی میجورٹی سنی عرب فورس نہیں ہوگی تو وہ جو بیلنس آف پاور ہے وہ داعش کے حق میں جاتا ہے. اور پھر اب ترکی بھی جو ہے اس کے خلاف ہے, تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے. موصل کے اندر جو ہے وہ مشکلات پیش آ رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مشکلات رقہ میں پیش آئیں گی.
اچھا کامران صاحب, رقہ کی آپ نے بات کی, میرا اگلا سوال اسی کے بارے میں کہ حلب اور موصل کے بعد رقہ تیسرا بڑا فرنٹ ہے جو کہ کھولا جا رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتحادی فورسز اتنی پراعتماد ہیں کہ وہ بیک وقت تین محاذوں پر لڑ سکیں گی دولت اسلامیہ کے خلاف؟
جی, اس میں دیکھیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایک اتحادی فورس نہیں ہے, یہ تین مختلف اتحادی فورسز ہیں. موصل میں جو ہے وہ شیعہ ڈومینیٹڈ گورنمنٹ اور عراقی کرڈز, شیعہ ملیشیاز اور کچھ لوکل سنیز ہیں جو کہ داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں. وہ اور وہ ان کو ایران کی پشپنائی بھی ہے اور جو ہے یو ایس ایئر سپورٹ بھی ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں, تو وہ تو ایک علیحدہ کوالیشن ہے. جو کوالیشن جو ہے الیپو میں جو ہے لڑ رہی ہے وہ وہاں پہ تو ریبلز کی پسپائی ہوئی ہے, وہاں پہ جو ہے شامی حکومت, ان کے جو روسی اور ایرانی حلیف ہیں اور ان کے سپورٹرز ہیں, ان کے ملیشیاز ہیں, وہ ان کا پلڑا بھاری ہے اور وہ بھی ایک علیحدہ جنگ ہے. یہ جو رقہ کی جنگ ہے یہ ایک تیسری قسم کی جو ہے اتحاد ہے, اور وہ اتحاد کردش ڈومینیٹڈ ہے, سیرین کردش ڈومینیٹڈ.
اگر ٹیریٹری وائز بات کی جائے تو دولت اسلامیہ جس وقت عراق اور شام میں اس وقت جتنے علاقے پر ان کا کنٹرول ہے, تو یہ جو تازہ لڑائیاں اور فرنٹ ان کے خلاف کھولے گئے ہیں, شروع ہو گئے ہیں, اس وقت اور آج کے وقت کو آپ کیسے کمپیئر کریں گے؟ اس وقت کیا سچویشن ہے دولت اسلامیہ کی؟
دیکھیں داعش جو ہے وہ اس کو کچھ پسپائی ہوئی ہے, لیکن فی الحال جو ہے ابھی تک ایسا کوئی علاقہ ان کے ہاتھ سے نہیں گیا کہ جو اسینشل تھا. وہ علاقے ان کے ہاتھ سے گئے ہیں جہاں سے انہوں نے اسٹریٹیجک ڈرا ڈاؤن کیا ہے, پل بیک کیا ہے کہ بھئی ہم جو ہے جو زیادہ ضروری اسینشل علاقے ہیں ان کی بہتر طریقے سے دفاع کر سکیں. تو ٹیریٹوریل لاس ضرور ہوا ہے, لیکن اس کو کانٹیکسٹ میں رکھنے کی ضرورت ہے. جب تک موصل, آج بھی الجزیرہ کی ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے, فلیش خبر آئی ہے کہ بھئی وہ جو موصل کا آفنسو ہے بہت سلو ڈاؤن ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بہت شدت سے جو ہے وہ اپنا ریزسٹنس کا سامنا ہے داعش کے جو ہے نا فائٹرز کی طرف سے, جنگجوؤں کی طرف سے. تو ابھی تو قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا. ظاہر ہے وہ بات تو نہیں ہے جو دو سال پہلے تھی داعش کی, جب وہ پھٹ کر سامنے آئی تھی اور انہوں نے جو ہے اپنی نام نہاد خلافت کا اعلان بھی کیا تھا.
یہ تھے امریکہ میں مقیم مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ کار کامران بخاری. اگر آپ اس خبر کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو اس کی تفصیل ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے, وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں. اب ذکر امریکی صدارتی انتخابات کا. امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انتخابات سے دو دن قبل ڈیموکریٹک پارٹی کے مضبوط گھڑ سمجھی جانے والی ریاستوں کو ٹارگٹ کریں گے. ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ میں کانٹے کا مقابلہ ہے. ہلری کلنٹن کی کوشش یہ ہے کہ وہ فلوریڈا اور نارتھ کیرولائنا جیسی اہم ریاستوں میں فتح حاصل کریں. تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے سلیم رضوی.
قومی سطح پر لیے گئے انتخابی جائزوں کے مطابق انتخابات سے دو دن قبل ہلری کلنٹن کو ڈونلڈ ٹرمپ پر 3 پوائنٹ سے سبقت حاصل ہے. ہلری کو 45% ووٹروں کی حمایت حاصل ہے اور ٹرمپ کو 42% ووٹر حمایت دے رہے ہیں. فلوریڈا, نارتھ کیرولائنا اور پینسلوینیا جیسی اہم ریاستوں میں بھی جائزوں کے مطابق ہلری کلنٹن کو ٹرمپ سے زیادہ حمایت مل رہی ہے. لیکن دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے تحت اب ڈیموکریٹک پارٹی کے گڑھ سمجھی جانے والی ریاستوں میں جیسے منیسوٹا، مشیگن اور پینسلوینیا میں کئی ریلیاں کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب منیسوٹا اور مشیگن سمیت ان ریاستوں میں بھی جا رہے ہیں جہاں برسہ برس سے ڈیموکریٹک پارٹی کا غلبہ رہا ہے۔ یہ ریاستیں ایسی ہیں جہاں پچھلے 40 برسوں سے زیادہ وقت میں کبھی ریپبلکن پارٹی کو کامیابی نہیں ملی۔ ٹرمپ نے اس سلسلے میں ایک ریلی میں کہا،
We're going into what they used to call Democrat strongholds where we're now either tied
ہم اب ایسی ریاستوں میں جا رہے ہیں جہاں اب تک کہا جاتا تھا کہ ڈیموکریٹس کا گڑھ ہے، لیکن اب وہاں حالات یہ ہیں کہ یا تو میں ہلری کلنٹن کے برابر ووٹروں کی حمایت رکھتا ہوں یا مجھے ہلری پر سبقت حاصل ہے۔ ہم منیسوٹا بھی جا رہے ہیں جو روایتی طور پر ریپبلکن ریاست نہیں رہا ہے۔ ٹرمپ کے الفاظ، منیسوٹا میں 25 سال سے زیادہ وقت سے کسی ریپبلکن صدارتی امیدوار کو فتح حاصل نہیں ہوئی ہے، اور تازے جائزوں کے مطابق ہلری کلنٹن منیسوٹا میں 5% سے آگے چل رہی ہیں۔ لیکن ٹرمپ کیمپین کا خیال ہے کہ منیسوٹا میں وہ ڈیموکریٹس یا آزاد ووٹروں کے کچھ ووٹ حاصل کر کے ہلری کلنٹن پر سبقت حاصل کر سکتے ہیں۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ ٹرمپ کو صدارتی انتخابات میں جیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فلوریڈا، اوہایو، نارتھ کیرولائنا اور پینسلوینیا میں سے 3 ضرور جیتیں، لیکن جائزوں میں پینسلوینیا میں ہلری کلنٹن ٹرمپ سے آگے چل رہی ہیں، اس لیے ٹرمپ منیسوٹا جیسی ریاستوں میں بھی قسمت آزما رہے ہیں۔ ہلری کلنٹن کی کوشش ہے کہ وہ ڈیموکریٹس کے گڑھ کے ساتھ ساتھ فلوریڈا اور پینسلوینیا جیسی ریاستوں میں بھی اپنے ووٹروں میں جوش پیدا کریں۔ فلوریڈا میں افریقی نژاد اور لاطینی نژاد امریکی ووٹروں کی حمایت فیصلہ کن مانی جا رہی ہے، اسی طرح نارتھ کیرولائنا میں افریقی نژاد ووٹر بھی کافی تعداد میں ہیں اور ان کی حمایت جیت کے لیے ضروری مانی جاتی ہے۔ ہلری کلنٹن اپنے سیافام اور لاطینی امریکی حمایتیوں سے یہ بار بار اپیل کر رہی ہیں کہ جن ریاستوں میں 8 نومبر سے پہلے ہی ووٹنگ شروع ہو گئی ہے وہاں زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان کے حمایتی ووٹ ڈالنے نکلیں۔ سنیچر کے روز ہلری کلنٹن نے ایک ریلی میں کہا،
I don't think I need to tell you all of the wrong things about Donald Trump, but here's what I want you to remember. I want to be the president for everybody. Everybody who agrees with me, people who don't agree with me, people who vote for me, people who don't vote for me. So let's get out. Let's vote for the future. Let's vote for what we want for our country and our children and our grandchildren.
فلوریڈا میں ریلی کے دوران ہلری کلنٹن اپنے حمایتیوں سے کہہ رہی تھیں کہ ٹرمپ کے بارے میں تو ساری باتیں آپ جانتے ہی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ میں تو سب کے لیے صدر بننا چاہتی ہوں، ان کے لیے بھی جو مجھ سے اتفاق کرتے ہیں اور جو اتفاق نہیں کرتے، جو مجھے ووٹ دے رہے ہیں یا مجھے ووٹ نہیں دے رہے۔ تو سب ووٹ دینے کے لیے نکلیے اور اپنے مستقبل کے لیے ووٹ دینے نکلیے، اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے ووٹ دینے نکلیے۔ یہ تھے ہلری کلنٹن کے الفاظ۔ امریکہ بھر میں 38 ریاستوں میں انتخابات کے دن سے پہلے ہی ووٹ ڈالنے کا قانون ہے، اور اس بار کے انتخابات میں ملک بھر میں اب تک 4 کروڑ امریکی ووٹر اپنا ووٹ ڈال چکے ہیں۔ فلوریڈا میں کئی دنوں سے ووٹنگ جاری ہے اور اب تک قریب 60 لاکھ لوگ ووٹ دے چکے ہیں، جو کل ووٹروں کا قریب 30% ہوتا ہے۔ لیکن ہلری کلنٹن کو حمایت دینے والے افریقی نژاد امریکی پچھلی مرتبہ 2012 میں براک اوباما کے انتخابات کے مقابلے میں 7% کم ووٹ ڈالنے نکل رہے ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ اس سے ہلری کلنٹن کو فلوریڈا اور نارتھ کیرولائنا جیسی اہم ریاستوں میں نقصان ہو سکتا ہے۔
آپ نے نیو یارک سے ہمارے نمائندے سلیم رضوی کی امریکی صدارتی انتخابات پر رپورٹ سنی۔ اب ذکر کچھ انڈیا کا، جہاں انڈیا کے دارالحکومت دہلی میں آلودہ دھند کے باعث حکومت نے اسکولوں کو 3 دن تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اتوار کے روز دہلی کے جنتر منتر پر طلباء، والدین اور اساتذہ نے آلودگی کی سطح میں اضافے کے خلاف مظاہرہ کیا۔ ادھر پاکستان میں بھی لاہور سمیت صوبہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں گرد آلود دھند کے باعث معمولات زندگی بدستور متاثر ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازش ظفر کی زبانی، جس کا آغاز ایک صوتی جھلک سے ہو رہا ہے۔
عوام کو یہ جاننا ہوگا کہ ہمارے بچے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، ہم متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے بچے باہر نکل کر درختوں پر نہیں چڑھ سکتے۔ ہم نے اسکولوں میں بچوں کے لیے بڑے پارکس تو بنائے ہیں، لیکن ہم انہیں وہاں بھیج نہیں سکتے۔ بچے گھروں میں بند ہیں، اس ماسک کے قیدی بن چکے ہیں، تعلیم ایسے تو نہیں ہوتی۔
یہ شفالی ورما ہے، پیشے کے لحاظ سے ایک استاد، جن کا کہنا تھا کہ دہلی کی آلودگی کے باعث شہر کے بچے ماسک کے قیدی بن چکے ہیں۔ یہ بھی ان طلباء و طالبات اور ان کے والدین کے ساتھ مظاہرے میں موجود تھیں، جو آج اتوار کے روز دہلی کے جنتر منتر پر ماسک لگا کر عوام میں آلودگی کے متعلق بیداری پیدا کرنے اور آلودگی کی سطح میں اضافے کے خلاف کیا گیا۔ انڈیا کے دارالحکومت دہلی میں آلودگی کی سطح میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے کہ ریاستی حکومت نے میونسپل کارپوریشن کے تحت چلنے والے اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فضا میں کثافت اور اسموگ کے سبب سنیچر کو دہلی میں 1700 سے زیادہ اسکول بند رہے جبکہ اسکول مزید 3 دن بند رہیں گے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ اسموگ کے مسئلے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسکول بند کرنے کے ساتھ اگلے 5 دن تک شہر میں ہر طرح کی تعمیر اور عمارتیں گرانے پر بھی پابندی ہے۔ کیجریوال نے گزشتہ روز شہر کی حالت کو گیس چیمبر کے برابر قرار دیا تھا۔ انہوں نے آلودگی کم کرنے کے لیے مرکزی حکومت کو اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان کے مطابق ایک دن جوفت اور دوسرے دن تاک نمبروں والی گاڑیوں کے انتظام سے دہلی کے اسموگ میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ پڑوسی ریاست ہریانہ اور پنجاب سے بڑے پیمانے پر کھیتوں میں جلائے جانے والے کوڑے کے ذرات دہلی کی آب و ہوا میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج کے دہلی کے جنتر منتر پر ہونے والے مظاہرے میں رہائشیوں نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔
میں 30 سال سے دہلی میں رہ رہا ہوں، مجھے آج تک ایسا تجربہ نہیں ہوا۔ جب آپ نچلی منزل پر ہوں تو پھر بھی بہتر محسوس ہوتا ہے، لیکن جب آپ تیسری یا چوتھی منزل تک جائیں تو بس 3 قدم پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔
مظاہرے میں موجود ایک طالب علم نے کہا کہ وہ یہاں اپنے سانس لینے کے حق کے لیے موجود ہے۔
میں یہاں اپنے سانس لینے کے حق کے لیے موجود ہوں۔ مجھے گھر میں قیدی ہونے کا احساس تھا کیونکہ مجھے ہدایت ہے کہ میں ماسک کے بغیر باہر نہ جاؤں۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہمیں دہلی میں آلودگی کے متعلق کچھ کرنا ہوگا۔
دہلی میں ہونے والے مقامی کرکٹ ٹورنامنٹ کے 2 میچ بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ کھلاڑیوں کی شکایت ہے کہ آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ دہلی میں آلودگی کی خوفناک سطح پر مرکزی وزیر ماحولیات اور دہلی کے وزیر اعلیٰ نے الگ الگ میٹنگز بھی طلب کی ہیں۔ ادھر پاکستان میں لاہور سمیت صوبہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں گرد آلود دھند کے باعث معمولات زندگی اب تک متاثر ہیں۔ آنکھوں، گلے اور کانوں کی شکایت سے لوگوں میں شدید پریشانی ہے۔ پیر سے اب تک اسموگ کے باعث ہونے والے مختلف ٹریفک حادثات میں 20 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پنجاب کو اسلام آباد سے ملانے والی شاہراہ کے کئی حصے ٹریفک کے لیے بند کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے بعد گرد آلود دھند کے چھٹنے کا امکان ہے، لیکن موسم کے آئندہ چند روز میں خشک رہنے کی پیشن گوئی ہے۔
یہ تھیں نازش ظفر۔ اسموگ کا ذکر آپ نے نازش ظفر سے سنا، وسعت اللہ خان کے کالم میں بھی آج اس کا ذکر ہے جو کہ آپ سیربین کے اگلے حصے میں سنیں گے۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر، جہاں اس وقت جو ایک سب سے زیادہ خبر جو پڑھی جا رہی ہے اس میں سر فہرست ہیں عراق کے 2 شہروں میں دھماکے، شیعہ زائرین سمیت 21 افراد ہلاک۔ آپ اس خبر کی تفصیل bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ اب ذکر پاکستان کا۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے ایک حملے میں خاصہ دار فورس کے 1 اہلکار ہلاک اور 3 ایف سی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں کرفیو نافذ کر کے خیبر ایجنسی سے گزرنے والی پاک افغان شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی ہے۔ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ رگزئی۔
پولیٹیکل انتظامیہ خیبر کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ حملہ سنیچر اور اتوار کی درمیانی شب پشاور شہر سے متصل خیبر ایجنسی کے علاقے جمرود میں تختبیک کے مقام پر پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلح شدت پسندوں نے پولیٹیکل انتظامیہ اور ایف سی کی مشترکہ چیک پوسٹ پر راکٹ لانچروں سے حملہ کر دیا، جس سے وہاں ڈیوٹی پر موجود خسادار فورس کے ایک اہلکار موقع ہی پر ہلاک ہوئے جبکہ ایف سی کے 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ ان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بھی جوابی کارروائی کی، تاہم اس دوران مسلح افراد فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ سرکاری اہلکار نے مزید کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے آج صبح سے جمرود تحصیل اور آس پاس کے علاقوں میں کرفیو نافذ کر کے وسیع پیمانے پر سرچ آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کے باعث خیبر ایجنسی سے گزرنے والی پاک افغان شاہراہ کئی گھنٹوں تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہی، جس سے افغانستان آنے جانے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ ان کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی طرف سے تحصیل باڑہ میں بھی کرفیو نافذ کر کے وہاں گھر گھر تلاشی کے عمل شروع کیا گیا اور اس دوران چند مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا۔ خیال رہے کہ خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے تقریباً 1 سال قبل شروع کیے گئے آپریشن خیبر 1 اور خیبر 2 کے اختتام پر ایجنسی کو شدت پسندوں سے صاف قرار دیا گیا تھا، تاہم اس دوران سیکیورٹی فورسز پر مختلف علاقوں میں وقتاً فوقتاً مسلح شدت پسندوں کی طرف سے حملے ہوتے رہے ہیں۔ چند دن پہلے جمرود کے علاقے میں شدت پسندوں کی طرف سے پولیو کے ایک کارکن کو ٹارگٹ کلنگ کے حملے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ اس حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے جمرود کے علاقے میں مشتبہ شدت پسندوں کے مکانات کو مسمار کر دیا تھا۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ حالیہ حملہ ایسے وقت ہوا ہے جب بعض دیگر قبائلی علاقوں میں بھی تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور انڈیا کی فوج کے درمیان ایک مرتبہ پھر فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوا ہے۔ وہاں سے آنے والی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نے بھارتی فوج پر فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ ان کے مطابق اس فائرنگ سے 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سربین ابھی جاری ہے۔
بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب وقت ہوا چاہتا ہے کھیلوں کی خبروں کا، جو سنا رہی ہیں نازیہ گلزار۔
پرتھ میں جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن 539 رنز کے ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی ٹیم مشکلات کا شکار ہے۔ آج کھیل کے اختتام پر اسے یہ میچ جیتنے کے لیے مزید 370 رنز درکار تھے اور اس کی 6 وکٹیں باقی ہیں۔ جب چوتھے دن کا کھیل ختم ہوا تو مچل مارش 15 اور عثمان خواجہ 58 رنز بنا کر کریز پر موجود تھے اور میزبان ٹیم نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز بنا لیے تھے۔ ہرارے میں سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن سری لنکا کی بیٹنگ جاری ہے۔ ڈھاکہ کی ایک عدالت نے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کے ایک کھلاڑی حسین کو بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کی 11 سالہ ملازمہ کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے انہیں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے کھیلنے سے روک دیا تھا۔ برطانوی ٹینس سٹار اینڈی مرے عالمی نمبر 1 کھلاڑی بننے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ کل نئی عالمی رینکنگ جاری ہونے کے ساتھ ہی اینڈی مرے کے عالمی نمبر 1 کھلاڑی بننے کی باقاعدہ تصدیق بھی ہو جائے گی۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اینڈی مرے نے کہا کہ انہیں فخر ہے کہ وہ 1973 میں شروع ہونے والی کمپیوٹرائزڈ رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے پہلے برطانوی کھلاڑی ہوں گے۔ کینیڈا کے میلوش رونچ پیرس ماسٹرز کے سیمی فائنل سے دستبردار ہو گئے تھے۔ چین میں کھیلا جانے والا ڈبلیو ٹی اے ایلیٹ کا فائنل ومبلڈن چیمپئن پیٹرا کویٹووا نے یوکرین کی ایلینا سویٹولینا کو 6-4 اور 6-2 سے شکست دے کر جیت لیا ہے۔ انگلش پریمیئر لیگ کے آج کے مقابلوں میں آرسنل کا مقابلہ ٹاٹنہم سے ہوا، جو 1-1 گول سے برابر رہا، جبکہ سوانسی کا مینچسٹر یونائیٹڈ اور لیسٹر کا مقابلہ ویسٹ بروم سے ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز چیلسی نے ایورٹن کو 5-0 سے شکست دے کر پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ مینچسٹر سٹی دوسرے اور آرسنل تیسرے نمبر پر ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی نازیہ گلزار سے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے کراچی سے متصل ضلع لسبیلا کے علاقے گڈانی میں ناکارہ بحری جہازوں میں پیش آنے والے واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس خبر کی تفصیل سیربین میں آگے آنے کو ہے۔ سیربین یہاں نصف کو پہنچا، وقت ہوا چاہتا ہے خبروں کی شہ سرخیوں کا۔ سنتے ہیں فرج جاوید سے۔
امریکی اتحاد میں شامل کرد اور عرب افواج شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی خود ساختہ خلافت کے دارالخلافہ رقہ پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کے لیے آپریشن کا آغاز کر رہی ہیں۔ ادھر شام میں ہی دمشق کے مضافاتی علاقے میں شامی حکومت کی بمباری سے 6 بچوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی نے نام نہاد تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے کہا ہے کہ وہ اپنی جان کی امان چاہتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیں۔ دوسری جانب عراقی شہر تکریت اور سمارا میں 2 خود کش دھماکوں میں کم کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انڈیا کے دارالحکومت دلی میں آلودگی کی سطح میں عالمی ادارہ صحت کی مقرر کردہ حد سے 70% اضافہ ہو گیا ہے۔ صورتحال کے پیش نظر حکومت نے اسکولوں کو 3 دن بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانوی وزیراعظم تھریسا مے ممکنہ تجارتی معاہدے کے لیے انڈیا پہنچ رہی ہیں، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ انڈین ورکرز اور طلبہ کے امیگریشن پابندیوں کے بعد معاہدے کو متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر آپ سنیں گے آپ کے خطوط پر مبنی فیچر آپ کا خط ملا۔ پہلے ذکر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے کراچی سے متصل ضلع لسپیلا کے علاقے گڈانی میں ناکارہ بحری جہاز میں پیش آنے والے واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق اس واقعے میں مزید 2 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد ان کی تعداد 26 ہو گئی ہے۔ آج ہلاک ہونے والوں کے دونوں مزدوروں کا ان کا جو تعلق ہے وہ ہب سے بتایا جاتا ہے، جہاں کہ ان کے رشتہ داروں نے لاشوں کے ہمراہ احتجاج کیا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
آج ہلاک ہونے والے دونوں مزدور کراچی میں زیر علاج تھے۔ ان کا تعلق بلوچستان کے علاقے ہب سے تھا۔ ان کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ ان کا صحیح علاج نہیں کیا گیا۔
12 بجے ہمارے کو فون کیا کہ بھائی مریض کا طبیعت صحیح نہیں ہے۔ جب ہم گیا تو سب یہ قلم پلنگوں پر پڑے ہیں، ڈاکٹر بھی سوجا سے علاج نہیں کرتے ہیں، رات کو کوئی پوچھنے والا نہیں جاتا ہے، بس ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، زخمی ہیں ان کو تو صحیح کریں۔
ہلاک ہونے والے دونوں مزدوروں کی لاشوں کو اب منتقل کیا گیا۔ ان کے رشتہ داروں نے کوئٹہ کراچی ہائی وے پر لاشوں کے ہمراہ احتجاج کیا اور اپنے غم و غصے کا اظہار کچھ یوں کیا۔ سرکاری حکام نے تسلیم کیا ہے کہ جس ناکارہ بحری جہاز میں حادثہ پیش آیا اس کو توڑنے کا عمل شروع کرنے سے پہلے نہ صرف حفاظتی انتظامات کو یقینی نہیں بنایا گیا بلکہ توڑنے سے قبل اس کی تیل کی ٹینکیوں کو بھی صاف نہیں کیا گیا، جس کے باعث یہ المناک واقعہ پیش آیا۔ حفاظتی انتظامات کو یقینی نہ بنانے کی وجہ سے نہ صرف گڈانی بلکہ بلوچستان میں کوئلہ کانوں میں کام کرنے والے کانکنوں کی زندگیوں کو بھی ہر وقت خطرات لاحق رہتے ہیں۔ گڈانی میں اس طرح پیش آنے والے واقعات کے بارے میں مزدور رہنما مشرف اماجو کا کہنا ہے۔
میرے پاس تو اس کا ٹوٹل ریکارڈ موجود ہے اور تقریباً میں دیکھتا ہوں ہر سال جو ہے نا، ہر سال 20-25 اس طرح کی کیجوئلٹیز ہوتی ہے۔
گڈانی سے تعلق رکھنے والے ایک پولیس افسر نے بتایا کہ مزید 2 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد اس واقعے میں ہلاک ہونے والے مزدوروں کی تعداد 26 ہو گئی ہے۔ حکومت بلوچستان نے اس واقعے کا سختی سے نوٹس لیا ہے اور غفلت برتنے کے الزام میں اب تک 3 افسروں کو معطل کیا گیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب وقت ہوا چاہتا ہے وسعت اللہ خان کے ہفتہ وار ریڈیو کالم بات سے بات کا۔
اب یہی دیکھیے کہ دنیا کے دوسرے بڑے شپ بریکر سینٹر گڈانی کے ساحل پہ لائے جانے والے آئل ٹینکر میں لگی آگ کے سبب 2 درجن مزدوروں کی ہلاکت کے اسباب جاننے اور ان جیسے سینکڑوں مزدوروں کو بنیادی حفاظتی اور پیشہ ورانہ سہولتوں کی عدم فراہمی پہ کڑے اقدامات اور ازالے سے نہ حکومت کو دلچسپی ہے اور نہ ہی میڈیا کے ایک بڑے حصے کو، بلکہ نااہلیت کی بنیادی خرابی کے تدارک سے توجہ ہٹانے کے لیے جو درفنتنیاں چھوڑی جا رہی ہیں ان میں کثیر الاشاعت اردو اخبارات میں شائع ہونے والی یہ خبر بھی ہے کہ اس جہاز کو 19 رکنی بھارتی عملہ 22 اکتوبر کو گڈانی کے ساحل پہ چھوڑ کے اسی دن روانہ ہو گیا، یعنی آگ لگنے کا سبب یہ ہے۔ بھارتی اور پاکستانی پنجاب میں سردیوں میں دھند چھانا ایک معمول کی بات ہے۔ گزشتہ چند برس سے ماحولیاتی تبدیلیوں کے سبب اس دھند کا دورانیہ سال بسال بڑھ رہا ہے۔ دلی سے امرتسر اور لاہور تک گجرات کی زرعی اور صنعتی بیلٹ میں ہزاروں کارخانے ہر سال لاکھوں ٹن آلودگی فضا میں بکھیرتے ہیں۔ سرحد کے دونوں جانب لاکھوں کسان فصل کی کٹائی کے بعد زمین کو جھاڑ جھنکار سے صاف کرنے کے لیے آگ لگانے کا سستا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ دھند میں آلودہ ذرات کی آمیزش کے سبب اب سموگ اور فوگ کے ملاپ سے سموگ نامی خچر پیدا ہو گیا ہے، جس کی دلتیوں سے کروڑوں لوگوں کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستانی سوشل میڈیا پر امریکی خلائی ادارے ناسا کی ایک تصویر چھائی ہوئی ہے جس کے مطابق بھارتی پنجاب میں زرعی زمین کو ڈنٹھلوں اور گھاس پھوس سے آگ لگانے کے نتیجے میں فضا میں سموک کی مقدار بڑھ گئی ہے۔ اس تصویر کی بنیاد پہ یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ سموگ بھی ایک سوچی سمجھی بھارتی سازش ہے، مگر یہ عجیب سازش ہے جس کے نتیجے میں صرف پاکستانی پنجاب ہی نہیں دلی، ہریانہ اور بھارتی پنجاب بھی سموگ کی لپیٹ میں ہیں۔ کوئی نہیں کہہ رہا کہ صنعتی آلودگی ٹھکانے لگانے کی خاطر کارخانوں کو جدید طریقوں پہ مجبور کرنے کے لیے مؤثر قوانین اور نگرانی کے شکنجے میں لایا جائے۔ کوئی نہیں بتا رہا کہ کسان اپنی زمین بغیر دھواں پھیلائے کیسے صاف کریں۔ بس یہ حل بتایا جا رہا ہے کہ بھارت اپنا سموگ پاکستان کی جانب نہ دھکیلے، اگر ایسا ہو جائے تو لاہور تا فیصل آباد چھائی سموگ کی چھتری لپٹ جائے گی۔ مجھے یاد ہے جب 1999 میں بھارت نے راجستھان کے علاقے پوکھران میں ایٹمی تجربات کیے تو اس کے بعد سندھ میں پڑنے والی شدید گرمی کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا کہ دراصل ایٹمی تجربات نے ٹیمپریچر بڑھا دیا ہے۔ مگر بلوچستان میں ایٹمی دھماکوں سے بھی ٹیمپریچر میں کوئی اضافہ ہوا؟ بالکل نہیں۔ اب سموگ جیسے سنگین مسئلے کے ساتھ بھی کھلواڑ کے تیل میں ہر کوئی اپنا اپنا لچ تل رہا ہے۔ مثلاً پنجاب پولیس نے عمران خان کے حامیوں پہ جس طرح اندھا دھند آنسو گیس کی شیلنگ کی، اس کا دھواں سموک کے عذاب کی شکل میں خود پنجاب پہ نازل ہو گیا ہے۔ یا شریف برادران پاناما پیپرز کے ثبوت اتنی مقدار میں جلا رہے ہیں کہ آسمان دھواں دھار ہو گیا ہے۔ کراچی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ پچھلے کئی برس سے بلدیاتی محکموں کے مفلوج ہونے اور گڈ گورننس کے فقدان کے سبب پاکستان کا یہ سب سے بڑا شہر کچرا کنڈی بن چکا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے سعد رفیق نے کراچی آمد پہ پھپتی کسی کے پنجاب کے چھوٹے چھوٹے شہر بھی کراچی سے زیادہ صاف ہیں۔ اس کا ترکی بترکی جواب صوبائی مشیر مولا بخش چانڈیوں نے یہ دیا کہ پہلے پنجاب اپنے شہروں کو سموک سے تو بچا لے، اس کے بعد کراچی کی صفائی کی بات کرے۔ یعنی گندگی اور آلودگی کا موضوع بھی صوبائی خود مختاری مجروح کرنے کے اسباب میں شامل ہو گیا ہے۔ ریاست چلانے والوں کی پوری کوشش یہ ہے کہ گڈ گورننس پہ دھیان دینے کے بجائے جگت، پھپتی، طنز اور توجہ ہٹاؤ الزام تراشی کے ذریعے خود کو بری الذمہ قرار دے کے وقتی طور پہ ہی صحیح مگر جان چھڑا لی جائے۔ اس طرح کے رویے سے ریاست سسک سسک کے رینگ تو سکتی ہے، مگر اپنی کوئی مقامی یا بین الاقوامی توانا شناخت نہیں بنا سکتی۔ پر توانا شناخت کون کمبخت بنانا چاہتا ہے؟ عذابوں کی کئی شکلیں ہیں، لیکن عقل پہ مہر لگ جانا شاید سب سے بڑا عذاب ہے۔
آپ سن رہے تھے وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات۔ اگر آپ یہ کالم دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں، اسے سوشل میڈیا پر شیئر کرنا چاہتے ہیں، فیس بک پر یا ٹویٹر پر، تو ہماری ویب سائٹ پر آئیے bbcurdu.com پر۔ وہاں سے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نامنگار ظفر سید کا امریکی صدارتی انتخاب کے حوالے سے کالم پاکستان کا درد آشنا کون، ہلری کلنٹن یا ڈونلڈ ٹرمپ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ آنکھوں میں جلن، سینے میں طوفان کا انتظار، سہیل حلیم نے سموک پر جو دلی سے ڈائری لکھی ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ کے خطوط پر مبنی ہفتہ وار فیچر کا۔ آئیے سنتے ہیں آپ کا خط ملا۔
سامعین، کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زوہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ ہماری پرانی سامع طاہرہ صدیقی لکھتی ہیں، عرصہ 5 ماہ کے بعد خط لکھ رہی ہوں۔ اس دوران میں مصروفیات نے ایسا گھیرا کہ سر کو جانے کی فرصت بھی نہ ملی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس عرصے میں بی بی سی کو میں نے سنا، پڑھا یا دیکھا بھی نہیں۔ جی نہیں، تمام تر مصروفیات کے باوجود میں نے مسلسل آپ کے ریڈیو پر کان دھرا اور آپ کی ویب سائٹ اور آپ کے ٹی وی پروگرام پہ نگاہ رکھی۔
تو وہ جو کہتے ہیں کہ گرچہ رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔
جی ہاں، طاہرہ صدیقی لکھتی ہیں، پچھلے دنوں آپ کے چند سامعین نے ایک انتہائی خوبصورت مشورہ آپ کو ارسال کیا تھا کہ سربین کو دو حصوں میں بانٹ کر آدھے گھنٹے کا پروگرام صبح اور آدھے گھنٹے کا پروگرام شام کو نشر کیا کریں، کیونکہ بی بی سی کی آواز سنے بغیر ہمیں اپنی صبح سنی سنی محسوس ہوتی ہے۔
سنی سنی بھائی، آپ نے تو پریم چند کا وہ مشہور مکالمہ یاد دلا دیا کہ انگنائی میں گائے کی ناند نہ ہو تو گرہستی سونی سونی لگتی ہے۔ اچھا، مزید کیا لکھا تارا ساون؟
لکھتی ہے، اس وقت ملک کے پسماندہ علاقوں میں نیم حکیم قسم کے معالجوں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ ان لوگوں کے پاس نہ میڈیکل ڈگری ہوتی ہے اور نہ طبی تجربہ، بس چند جڑی بوٹیوں کے نام یاد کر کے یہ لوگ میدان حکمت میں کود پڑتے ہیں اور پھر انسانی جانوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر دور دراز کے دیہات میں جانے کی بجائے شہروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے دیہاتی عوام کے پاس اتائیوں کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ خود ہمارے گاؤں میں ایک صاحب یہی کام کرتے ہیں، جب کوئی مریض دور سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو فوراً اپنی سرنج میں ٹیکا بھر لیتے ہیں اور ڈبے سے گولیاں نکال کر پوڑیاں باندھنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ٹیکا نیند کا ہوتا ہے، جس سے مریض عارضی طور پر اپنی بیماری بھول کر گہری نیند سو جاتا ہے۔ حکومت کے محکمہ صحت سے میری درخواست ہے کہ دیہی علاقوں میں اچھے اور مستند ڈاکٹر متعین کرنے کے لیے کوئی جامع پالیسی وضع کی جائے، مثلاً دیہات میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کو اضافی الاؤنس دیا جائے یا سالانہ ترقی میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ ایسا کیے بغیر ہم اتائی مولجوں کے چنگل سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔
آج تو واقعی ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا طاہرہ صاحبہ نے،
لیکن اتائی کا لفظ انہوں نے الف اور تے سے لکھا ہے، جبکہ یہ عین اور توئے سے ہونا چاہیے۔
اچھا، حیرت ہے، دکھائیے ذرا۔ ہاں واقعی اتائی کے ہجے انہوں نے الف اور تے سے کیے، لیکن اتائیت انہوں نے صحیح لکھا ہے، عین اور توئے سے، گویا ہجوں کے نظام میں کوئی یکسانیت نہیں رکھی انہوں نے۔
خط کے آخر میں طاہرہ صدیقی لکھتی ہیں، پچھلے دنوں آپ نے کھیل کی خبروں کا اعلان کیا، لیکن نامعلوم کھیل کی خبریں کہاں گم ہو گئیں کہ چند سیکنڈ خالی گزرنے کے بعد آپ نے موسیقی لگا دی اور پھر خبروں کی جگہ یہ موسیقی ہی چلتی رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ موسیقی انتہائی خوشگوار اور کیف آور تھی، اتنی مسحور کن کہ دل سے فوراً یہ صدا اٹھی کہ آخر بی بی سی والے موسیقی سے اتنے گریزاں کیوں ہیں؟ کھیل کی خبریں سنوانے کی بجائے اگر چند منٹ اس طرح کی دل نواز موسیقی سنوا دی جائے تو کیا حرج ہے؟
دیکھیے، اگر آپ طنز فرما رہی ہیں تو آپ کو اس کا حق پہنچتا ہے، لیکن اگر آپ سنجیدگی سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہم سیربین میں باقاعدہ موسیقی کا پروگرام رکھا کریں تو ایسا ممکن نہیں ہے، جس کی وجہ ظاہر ہے کہ سیربین کا محدود وقت ہے۔
کولو بلوچستان سے بیورخ للوانی پوچھتے ہیں، دہشت گرد کی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اسرائیل جب فلسطینیوں پر گولہ باری کرتا ہے، ان کے گھروں، سکولوں، ہاسپٹلز کو بموں سے اڑا دیتا ہے، تو کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ جبکہ نہتے فلسطینی اگر قابض اسرائیلیوں پر چاقو سے بھی حملہ کریں تو اسے بزدلانہ دہشت گرد حملہ قرار دیا جاتا ہے۔ براہ کرم اس لفظ کا مفہوم واضح کر دیجیے۔
حضور، دہشت گرد فارسی زبان کی ترکیب ہے اور اس کا مادہ فارسی کا مصدر گردیدن ہے، جس کا مطلب ہے پھیلانا۔ تو دہشت گرد کا لفظی مطلب ہوا دہشت پھیلانے والا۔ اب رہا یہ سوال کہ دہشت کن حالات سے پھیلائی جا سکتی ہے، تو گزارش ہے کہ اس کا انحصار دہشت گرد کی نیت پر ہے۔ وہ ایک نقلی پستول کے ذریعے بھی نہتے شہریوں کو دہشت میں مبتلا کر سکتا ہے اور شہری آبادی پر بم برسا کے بھی دہشت پھیلا سکتا ہے۔
اسلم بروہی صاحب جیکب آباد سے اپنے خط میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے مخاطب ہیں، لکھتے ہیں، مہاراج، آپ نے بھارتی میڈیا میں کام کرنے والے پاکستانی اداکاروں اور گلوکاروں کو دیس نکالا دے کر اور پاکستانی کرکٹ ٹیم پر پابندی لگا کر آخر کسے خوش کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر آپ کے خیال میں کروڑوں بھارتی عوام اس فیصلے سے خوش ہو کر آپ کو بدائی دینے کے لیے بے چین ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ فیصلہ آپ کے ارد گرد موجود گنتی کے چند لوگوں کو تو پسند آ سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی ہر کاروائی پر تالی بجانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن بھارت کے وسیع علاقے میں رہنے والی جنتا اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں، کیونکہ جواباً پاکستان سرکار نے بھی تمام ٹی وی چینلوں اور ریڈیو اسٹیشنوں سے بھارتی مواد کی نشرکاری روک دی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں مودی جی کہ بھارت کی تفریحی صنعت دنیا میں سب سے بڑی ہے، وہاں ہر روز درجنوں نئے گانے ریکارڈ ہوتے ہیں اور سال میں 800 فلمیں ریلیز ہوتی ہیں، جبکہ پاکستان میں بامشکل درجن بھر فلمیں پورے سال میں بنتی ہیں۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیجیے کہ نقصان کس کا ہے، آپ کا یا ہمارا؟
اسلم بروہی صاحب، آپ کے خیالات لہروں کے دوش پہ سوار ہو کر منزل مقصود کی طرف رواں ہیں، اگر ان کا کوئی جواب موصول ہوا تو ہم اسی محفل میں آپ کو سنوا دیں گے۔
پشاور روڈ راولپنڈی سے سبقت اللہ صاحب لکھتے ہیں، ویسے تو مارکیٹ میں نئی سے نئی ایجادات آ رہی ہیں، لیکن مجھے جو مزہ ٹرانزسٹر ریڈیو پر آتا ہے وہ اور کہیں نصیب نہیں۔ میرے پاس عرصہ دراز تک ملیشیا کا بنا ہوا ایک ٹرانزسٹر سیٹ تھا جس پر آپ کا سیٹ بھی نیوز سنائی دیتا تھا، جیسے میں خود آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھا سن رہا ہوں۔ آج کل میں کسی بہت اچھے ٹرانزسٹر ریڈیو کی تلاش میں ہوں، براہ کرم میری مدد کیجیے اور کسی برانڈ کا نام بتائیے۔
سبقت اللہ صاحب، پرانی عادتیں مشکل سے چھوٹتی ہیں، لیکن ہمیں بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے۔ آپ کو نئے گیجٹ سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں خود بھی سالہ سال تک ٹرانزسٹر کا شہدائی رہا، لیکن آج کل میں سمارٹ فون پہ سیربین سنتا ہوں اور سماعت کا یہ طریقہ بہت کامیاب ہے، آپ بھی ٹرائی کیجئے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
آپ سن رہے تھے آپ کے خطوط پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کا خط ملا۔ ایک مرتبہ پھر ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر نظر ڈالتے ہیں، جہاں ہماری نامہ نگار ارم عباسی نے واشنگٹن سے امریکی صدارتی انتخابات کی ڈائری لکھی ہے اور ان کی ملاقات ہوئی پاکستانی نژاد فاطمہ سے، جو کہ نیو یارک کے مشہور ٹائم اسکوئر میں ایک موبائل کی دکان پر کام کرتی ہیں۔ یہ انٹرسٹنگ اور دلچسپ ڈائری اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بی بی سی اردو سروس کی ویب سائٹ پر آئیے، پتہ ہے bbcurdu.com۔ پاکستان میں اس ہفتے نئی پاکستانی فلم لاہور سے آگے ریلیز ہونے جا رہی ہے، یہ آگے آپ کو چل کے سنوائیں گے۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان میں اس ہفتے نئی پاکستانی فلم لاہور سے آگے ریلیز ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے فلم کے ہدایت کار لاہور سے کراچی، اسی فلم کے ہدایت کار کی یہ فلم لاہور سے کراچی بھی خاصی پسند کی گئی۔ اس نئی فلم کے دو مرکزی کرداروں سبق عمر اور یاسر حسین سے ہماری ساتھی فیفی ہارون نے گفتگو کی۔
باز دل ہے، بیرے جانے کیا کہے، قدر جو نہ جانے اس کے پیچھے ہی رہے۔
سبا قمر اور یاسر حسین، ہمارے اسٹوڈیو میں آ جانے کا آپ کا بہت شکریہ۔ یاسر، آپ تو پہلے کراچی سے لاہور آئے، اس کے بعد آپ لاہور سے آگے جا رہے ہیں، تو لاہور سے آگے کیا ہے؟
لاہور سے آگے جی بی بی سی کا اسٹوڈیو ہے۔
اچھا، وہ تو لاہور میں ہی ہے۔
ہم لاہور سے لندن جائیں گے
انشاءاللہ۔ لیکن ابھی جو ہے وہ کسی نے مجھے بڑا اچھا کہا، ایک لڑکے نے کہا سر آپ وہ لاہور سے آگے بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہتے لاہور سے آگے کہاں پتوں کی۔ لاہور سے آگے ہم چاہ رہے تھے کہ ابھی تک ہم نے کراچی، ایک آپ کو پتا کتنا بڑا شہر ہے ہمارے ملک کا،
میرا شہر ہے کراچی بھائی۔
بالکل آپ کا شہر ہے۔ اچھا آپ بتا
دو لاہور، میرے شہر کے بارے میں بولیں۔
تو مجھے تھا کہ ہم لاہور کراچی سے لے کے اب ہم لاہور جا رہے ہیں، تو لاہور سے آگے ہمیں پنجاب کی بیوٹی اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کی بیوٹی دکھانی چاہیے، کیونکہ ہماری فلم کا ایک وہی وجہات آج کہہ رہے تھے کہ جو انڈر لائن میسج ہے وہ یہی ہے کہ ہم کتنے پیسفل لوگ ہیں، کتنے خوبصورت لوگ ہیں، کتنے فن لونگ لوگ ہیں۔ تو وہ سارا میسج جو ہے وہ اسی طرح ہم کنوے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کا ایک ایک حصہ۔
ہاں جی، یہ کراچی کے ہیں اور میں لاہور کی لڑکی ہوں۔
ہاں، اور لاہور کی لڑکی کے سے آج مجھے ایک میسج آیا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا میں لاہور کی لڑکی ہوں، خوبصورت تو ہوں گی۔
ایکچولی لاہور کی لڑکیاں تھوڑی مسالے دار ہوتی ہیں، کڑاکی ہوتی ہیں،
مسالے دار آپ کی طرح۔ سبا
I don't know. Do you really think so, masaledar?
Pehli dafa mili hu aapse, wo to pata chalega kitna masala hai.
Masala to hai mujhe.
Aap mujhse pooch sakti hain.
Aapse poochti hu, chale Yasir aap hi bata de.
Ji main to saade chips khareedta hu, inko pakdata hu, fir masale wale khata hu.
Acha.
Ab aap andaaza laga le.
Saba se to nahi aapke paas message aaya tha, ye jo aa raha hai aaj message aaya.
नहीं नहीं यार, क्या सोशल मीडिया पे बहुत चीज चल रही है ना, मेरे ख्याल में झूठ भी नहीं है अगर 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 देखा जाए. हाँ
जाहिर है, आप इस वक्त सबा कमर के साथ बैठे हैं, वो लाहौर से हैं, तो आप यही कहेंगे. आयशा उमर बैठी होती तो आप कराची के बारे में कुछ अच्छा कह लेते.
वो खुद भी लाहौर से हैं, आयशा उमर
भी लाहौर से हैं.
वैसे जितना टैलेंट है टीवी पे या फिल्म में, वो ज्यादातर लाहौर का ही. आप फवाद खान देखें, नुमा निजात देखें,
लाहौर लाहौर है, क्या कर सकते हैं.
हाँ जी, लाहौर
है. तो सबा मंटो में भी आप थी और दूसरा काम भी टेलीविजन पे आपने बहुत किया है, मगर ये शायद पहली ऐसी फिल्म है कि ये दिस इज अ वेरी मच अ सबा कमर फिल्म.
बिल्कुल सही कह रहे हैं.
नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते.
नहीं, 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 प्लीज मेरा माइक वगैरह उतार दें.
तो सीरियसली यासिर इतना अच्छा अपने कैरेक्टर को कर रहे हैं.
यू आर द पर्सन जो मेन एक आवाज होती है जिसकी फिल्म गिर्द घूमती है. इसका ये मतलब नहीं है कि यासिर इम्पोर्टेंट नहीं है.
एक्चुअली आप जब फिल्म देखेंगे आपको यकीन हो जाएगा कि यासिर ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जितनी पंच लाइन्स हैं जिसे लोग ऑडियंस इंजॉय करेगी वो यासिर की हैं. मैं तो इनका साथ दे रही हूँ.
मैं वहाँ स्टेज पे खड़ी होकर अकेले गाना गाऊंगी
तो हम कौन सा स्ट्रिंग देंगे, दोनों का साथ होना जरूरी है.
हम तीनों मिलकर एक फिल्म देखने गए थे जिसका नाम था फैन. उसके बाद से यकीन हो गया कि लड़की के बगैर फिल्म नहीं बनती, हीरोइन होनी बहुत जरूरी है,
चाहे वो शाहरुख खान हो,
चाहे वो शाहरुख खान ही क्यों ना हो. तो यहाँ तो एक मोती है, तो हमें तो सबा कमर की बहुत सख्त जरूरत.
और रुबीना जी हैं, मेरे ससुरारी हैं, और अतीका जी हैं.
अतीका भी हैं. अच्छा ये बताएं कि ये जो ट्रेडिशनल मेल फीमेल रिलेशनशिप्स होती हैं, ये जरा थोड़ा सी रीडिफाइन नहीं हुई है इस फिल्म में?
बिल्कुल रीडिफाइन वाकई किया है इस रिलेशनशिप को, क्योंकि आम जिंदगी में और फिल्म के रिलेशनशिप में बड़ा फर्क होता है. इसमें आम जिंदगी वाली बातें ज्यादा होंगी और अमूमन ये होता है कि हीरो माचो होता है और हीरोइन को बचाता है और चीजें करता है. इसमें उल्टा सीन है.
मैं अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी.
बताएं.
She wants to be a rock star. छोटे मोटे कॉन्सर्ट करती है, बहुत एनर्जेटिक है, मजे की है, लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्ब भी है फैमिली की वजह से. फिर उसको एक दिन मोती मिल जाता है, मोती को तारा मिल जाती है, और फिर इस सफर में बहुत से कैरेक्टर्स आते हैं जिन्हें लोग एंजॉय करेंगे देखेंगे. तो ऐसी है कुछ कहानी.
सबा पहले आपने मैडम नूरजहान का रोल अदा किया और आप इसमें भी गुलकारा हैं, अलग अलग किस्म की गुलकारा हैं, मगर फिर भी गुलकारा तो
है, डिफरेंट है. हाँ बिल्कुल डिफरेंट है कैरेक्टर. लेकिन देखिए इसमें जिस तरह गिटार बजाना था वो मैंने उसकी बेसिक सारी सीखी वजाहत से. वजाहत माशाल्लाह गा भी लेते हैं,
इंस्ट्रूमेंट बजा लेते
हैं.
मतलब वजाहत रऊफ जो आपके डायरेक्टर हैं,
हमारे यहाँ लोग रिस्क नहीं लेते किसी किस्म का कैरेक्टर्स में, तो स्पेशली नहीं लेते. बाहर और जगह पे होता है किसी एक्टर ने एक पॉजिटिव कैरेक्टर किया है तो अगली फिल्म में वो बिल्कुल कुछ और होगा. यहाँ देखते हैं कि अच्छा सबा कमर रोने धोने वाले कैरेक्टर बहुत अच्छे करती है तो इसको इसी में लेते हैं. वजाहत की आंख ने जो एक चीज देखी है मुझे बेस्ट ये लगी कि ये लड़की शलवार कमीज या साड़ियों वाली जींस टॉप में आएगी तो कैसी लगेगी. असल लाइफ में तो मैं ऐसी हूँ, बट
वो सबा कमर तो लोग नहीं देख सकते.
या वो तो नहीं देख पाते, बट ये मेरे लिए नई चीज है, fresh है. It's something that I haven't done before.
सबा मंटो में आपने मैडम नूरजहां का किरदार अदा किया, ऐसा किरदार शायद ही किसी और ने निभाया.
मैडम नूरजहां का जो कैरेक्टर था उसमें मस्तियां अदाएं वो चीजें दिखानी थी.
She had a very full love life. उनके बड़े चाहने वाले थे और बड़ी शादियां हुई और
बड़ी बात है. हाँ, बड़ी बात. अभी वो फिल्म में कुछ सीन लगे, जब वो ड्रामा आएगा ना मैं मंटो तो लोग देखेंगे. सबक सर जब मुझे डायरेक्ट कर रहे थे उस फिल्म को तो मुझे उन्होंने बताया सबा जब कोई भी लड़का सामने आएगा आपने आंख भर के देखना है सर से पांव तक. उन्होंने कभी किसी को भाई वो नहीं कहा था, वो जवान कहती थी. सुनो जवान. तो ये छोटी छोटी चीजें थी मैडम का कैरेक्टर बना रहा उसमें, तो लोगों ने पसंद भी किया, अच्छा लगा उनको.
नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में.
आपका ये जो गाना है बड़ा मशहूर हुआ जा रहा है.
कलावार मशहूर तो हो गया.
एक सवाल है जो लोग बहुत आपसे पूछते हैं, ये आइटम नंबर वाला. मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछूंगी.
मैं बताना चाहूंगी कि ये आइटम नंबर नहीं है, जो बिना देखे बोल देते हैं. मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि जब हीरो हीरोइन का गाना होता है वो आइटम नंबर नहीं होता. इट्स अ फिल्म, टीवी नहीं है कि घर बैठे देख रहे हैं आपकी फैमिली बैठी हुई है. फिल्म आपकी अपनी मर्जी होती है जिसमें आप टिकट दे के खुद देखने आते हैं.
बच्चे ना लेकर
हमारी वैसे ही फैमिली फिल्म है.
ماشاءاللہ
آپ چپ کریں گے. ہماری فلم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. میں تو کہوں گی اپنے فرینڈس کو, اپنی فیملی کو, سب کو لے کر آئیے. پاکستانی سینما ماشاءاللہ گرو کر رہا ہے, تو اس میں ساتھ دیں.
سوال پوچھ لوں سبا؟
جی پلیز.
اچھا سوال یہ اصل میں تھا کہ گانے کے لیرکس یہ ہے نا کہ کلاباز دل,
کلاباز دل.
آپ کا دل کلاباز دل ہے؟
بالکل ہے. میں کیوں جھوٹ بولوں,
ہاں
دل تو دل ہے نا, کبھی بھی کسی پہ بھی کہیں بھی آ جاتا ہے.
آ جاتا
ہے. انسان کا اعتبار نہیں, دل کا اعتبار کیسے کرے.
ہاں جیسے عاشقانہ تھوڑا سا آپ کا نظر.
میں ایسی تو نہیں ہوں, کیونکہ میں بڑی کمیٹڈ بندی ہوں. اگر میرے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے تو میں دیر تک نبھاتی ہوں, لیکن اگر کسی کے دل میں کھوٹ آئے تو دیر میں بھی نہیں لگاتی. کوئی ہمارے ساتھ کلا بازیاں کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں تم نہیں تو اور صحیح, اپنا تو یہ تو اور صحیح.
کیا بات ہے. اچھا آپ نے یہ کہا دونوں نے کہ اس میں جینڈر رولز کو بھی ایک طرح سے چیلنج کیا گیا ہے. سبا اگر آپ لڑکی نہیں ہوتی, لڑکا ہوتی, وہ گانا نہیں ہے بیونسے کا If I Was a Boy. Even just for a day. How do you think کہ دنیا ڈفرنٹ ہوتی آپ کے لیے؟
اچھا اگر میں لڑکا ہوتی تو شاید میں اور آزاد ہوتی, شاید میں تھوڑی کیئرلیس ہوتی, شاید میں اتنی سینسیبل نہ ہوتی. مجھے لگتا ہے خواتین بہت سینسیبل ہوتی ہیں, بہت سی ریسپانسبلٹیز ان کو رہ جاتے لینے کا شوق.
اور سوسائٹی بھی تو ہوتی ہے نا,
سوسائٹی کا پریشر بھی ہوتا ہے, فیملی کا پریشر ہوتا ہے. اب جب میں مارننگ شو پہ جاتی ہوں تو دو گھنٹے پہلے اٹھنا پڑتا ہے, میک اپ کرنا ہے, تیار ہونا, اچھے کپڑے پہنے, لڑکوں نے جینس ٹاپ پہنا, اور بس پہنچ کے. مرد تو مرد ہے, وہ پھر کہتے ہیں نا مرد کو تو ہر کام کی اجازت ہے, عورت کو ہزار دفعہ سوچنا پڑتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بڑی بنداس قسم کی بندی ہوں. میں
ممبئی میں شوٹنگ کر کے آئی ہوں تو اب بنداس. ہاں
لافا اینڈ بنداس میں اسی سیکھ کر آئی ہوں میں.
سبا آپ جب شوٹنگ ابھی کر رہی تھی, جو سارا اتنا بڑا وہ ایم این ایس کا چل رہا تھا اور آپ وہیں تھیں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ وہیں تھیں, آپ ڈری نہیں؟
ڈرنا تو اللہ سے چاہیے نا, ہم تو اس کے بندے ہیں اور بہنوں بھائیوں میں لڑائیاں ہو
جائے.
میرا بڑا ایک اسٹرانگ بلیو ہے کہ جب آنی ہے نا تو آ جانی ہے. لیکن سچ بتاؤں آپ کو, مجھے بہت پیار ملا وہاں سے, مجھے ان لوگوں نے بہت پیار دیا, بہت اچھے سے رکھا ہوا تھا. وہاں کے لوگ ہم لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں, یہاں بھی ان لوگوں کے لیے بہت پیار ہے. تو میں صرف یہ کہوں گی کہ بس کر دیں, دنیا چاند پہ پہنچ گئی, ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں.
اور عرفان خان کے ساتھ کیسا لگا کام؟
بہت اچھا ایکسپیرینس رہا, امیزنگ امیزنگ ایکٹر.
وہ کہتے ہیں نا ہی از اے تھنکنگ وومن سیکس سمبل.
یا
آپ تھنکنگ وومن ہیں نا؟
ہاں
تو پھر آپ کے لیے عرفان خان سیکس سمبل ہے نا؟
کیا سر جانے دیا آپ نے؟
ابے محبت ہے اس لیے تو جانے دیا, ضد ہوتی تو باہوں میں ہوتی.
میں بچپن سے فین تھی عرفان خان کی اور کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس طرح سے کبھی ان کے ساتھ کام کروں گی, مین پہ مطلب لیڈ کیریکٹر میں ان کے ساتھ آؤں گی. تو وہ جیسے خواب پورا ہو جاتا نا, وہ سین ہو گیا میرے ساتھ.
یاسر سبا نے تو اب مجھے کہہ دیا, بتا دیا کہ ان کے سیلیبریٹی کرش کون ہے, عرفان خان ہی ہوں گے. آپ کے سیلیبریٹی کرش کون ہے؟
کرینہ کپور.
وہ تو بتا دی بھی ہو گئی, پریگننٹ بھی ہیں تو آپ
کیوٹ تو ہے نا. دیکھیے کیوٹ کا تو کوئی مقابلہ نہیں,
مقابلہ
میں ان کو پرانی فلموں میں دیکھتا ہوں ابھی تک.
مگر آپ کو پتا نا سب پاکستانی لڑکوں کو وہ زیادہ پسند ہوتا ہے نا, لائک لائٹ آنکھیں اور
گورا رنگ,
ذرا تھوڑا سا ہے ہمارا.
ہاں ہے.
اور یاسر سے بھی میں یہ پوچھ لیتی ہوں کہ جو سوال آپ سے کیا تھا عرفان خان کے بارے میں نہیں, کہ اف یو ور اے گرل تو آپ کے لیے دنیا کیسے بدل جاتی؟
اگر میں لڑکی ہوتا تو میرے خیال میں زیادہ بہتر لکھتا.
اچھا کیوں؟
کیونکہ مجھے سننے والے زیادہ ہوتے تعداد میں.
اگر آپ سوا قمر کی طرح لگتے تو پھر نا ایسے تھوڑی.
ہاں یہ ہونا بھی ضروری ہے. آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ خوبصورت لڑکی ہوتے یا نہ ہوتے, آپ نے صرف کہا کہ لڑکی ہوتے یا نہ.
لڑکا لڑکی سے فرق نہیں پڑتا, بلیسنگ ہے اللہ کی. سو آئی تھنک وی آر بلیسڈ, ورنہ ہم سے بھی بڑے حسین بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور بڑے عرصے سے کام کرتے آ رہے ہیں, لیکن وہ کبھی اس لائم لائٹ میں اس جگہ پہ پہنچ نہیں پائے. وہ
سبا جب آپ سیلیبریٹی بن گئیں, لوگوں نے آپ کو پہچاننا شروع کر دیا, یہ بھی ہو گیا کہ آپ
کبھی سوچا نہیں ویسے میں نے, میں بڑی ہمبل ہوئے تھے.
مگر ہوتا تو ہے نا, آپ مقبول ہیں مشہور ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اپنے بارے میں کیا سیکھا جب آپ سیلیبریٹی بنے؟
میں نے کیا سیکھا, میرے میں بہت چینج آیا ہے. آپ روز نئے لوگوں سے ملتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ. جیسے میری ایک یوگا انسٹرکٹر تھیں, دو سال کراچی میں ان کے ساتھ رہی ہوں, انہوں نے دو تین چیزیں میرے اندر سے ختم کر دیں, نگیٹیوٹی جیلسی اور کسی کے بارے میں بھی غلط بولنا. کھانے پہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے اپنے سروینٹ کو بلایا اور وہ کہتی ہیں صبا اپنے اس مقام کا کبھی غرور نہ کرنا, یہ تمہاری جگہ ہو سکتا ہے تم اس کی جگہ ہو سکتی ہو.
یہ تو یوگا ٹیچر سے کافی آگے ہیں, لارڈ سے آگے یوگا ٹیچر سے آگے.
لیکن ایک وقت ہوتا ہے جو آپ کے دل کو جا کے لگ جاتی ہے بات.
سیلیبریٹی انسان ہو جاتا ہے تو سب آپ کے دوست ہو جاتے ہیں, سب کہتے ہیں میں تو صبا قمر کو پتہ نہیں کب سے جانتا ہوں,
جو نہیں بھی جانتا ہوں وہ بھی کہے گا میرے دور کی جاننے والی.
تو آپ کو یہ کیسا پتا چلتا ہے کہ آپ کے اصل دوست کون ہیں اور جو یہ ہینگرز آن ہوتے ہیں نا وہ کون؟
ایک سیکنڈ میں پتا چل جاتا ہے, کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے, ایکسپریشن انہیں کی ساری گیم ہے. تو اگر کوئی فیک ہوتا ہے بنتا ہے تو یوں پکڑا جاتا ہے. آپ خود اچھے رہو, کوئی کسی کی نیت کیسی کیسی نہیں ہے, آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے.
ٹھیک,
کیا خیال ہے؟
بہت اچھا.
ہاں
فلم لاہور سے آگے کے دو مرکزی کرداروں صبا قمر اور یاسر حسین سے بات کی فیفی ہارون نے. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام ایڈیٹر تھے ساجد اقبال اور پروڈیوسر تھیں امبر خیری. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن شروڈر اور اسلام آباد میں عامر صدیق. عادل شاہ زیب کو اجازت دیجیے. آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ فرج جاوید.
امریکی اتحاد میں شامل کرد اور عرب افواج شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے دارالحکومت رکا پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کے لیے آپریشن کا آغاز کر رہی ہیں. شام میں ہی دمشق کے مضافاتی علاقے میں شامی حکومت کی بمباری سے 6 بچوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں. عراقی شہروں تکریت اور سمارا میں 2 خودکش دھماکوں میں کم از کم 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں. دوسری جانب عراقی وزیر اعظم نے نام نہاد دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو اپنی جان کی امان کے بدلے ہتھیار ڈالنے کا کہا ہے. انڈیا کے دارالحکومت دلی میں آلودگی کی سطح میں عالمی ادارے صحت کی مقرر کردہ حد سے 70% اضافے کے بعد تعلیمی ادارے 3 دن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. انڈین حکام کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں انڈین شہریوں کے لیے سخت امیگریشن پابندیاں برطانوی وزیراعظم کے دورے کے دوران تجارتی معاہدے کی کوشش کو متاثر کر سکتی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.